ان شاء اللہ ان کی شفاعت کے سب کرنے ان کی ہمراہی نصیب فرمائے ان شاء اللہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کا حساب کرنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم ارادہ بھی کرو، چاہو بھی، ان تعد نعمت اللہ ہے لا تحصوها، تم شمار بھی نہیں کر سکتے خدا کی نعمتیں کتنی ہیں۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکلات میں سے ایک مشکل خدا کی نعمتوں کو شمار کرنے میں یہ ہے کہ جو ہمارے ہاتھ میں نعمت آ جاتی ہے اس کا شاید ہم حساب کر سکیں، اگرچہ وہ بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر کوئی سوچے پاسبلٹی، میتھمیٹیکل پاسبلٹی میں، تو شاید ان نعمتوں کا تو میں حساب کر لوں جو میرے ہاتھ میں آئی ہیں، لیکن ان مصیبتوں کو کیسے شمار کروں جن کو خدا نے دور دور سے ہی ڈال دیا، کیسے شمار کر سکتا ہوں؟ اور کل ہی ہم یہ گفتگو کر رہے تھے اور آج اس کے بعد رات میں اس کا نئی خبر ملی ہے، ہمیں نہیں معلوم خدا کتنی بلاؤں کو، کتنی مصیبتوں کو دور دور سے ہی ہم سے بچا لیتا ہے، ہمیں محفوظ کر لیتا ہے۔ البتہ جو کچھ پیش آئے گا اس میں خدا کے نظام کے اندر رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی بہتری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ حکما بیان کرتے ہیں، جو خدا کا نظام ہے اس سے بہتر نظام بننا ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہوتا تو خدا وہ بنا دیتا۔ تو یہ جو کچھ ہماری زندگی میں پیش آتا ہے، اگر ہمیں اعتقادی اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے یقین ہو، تو اسی میں بہترین مصلحت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ مصلحتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمیں فوراً نظر آ جاتی ہیں، اور کچھ مصلحتیں وہ ہوتی ہیں جو برسوں کے بعد، کئی کئی نسلوں کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ تو جس انسان کو نظر نہ آتا ہو وہ کیا کرے؟ تو اس کو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میری حکمت کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے صبر کر۔ خدا نے یہ نسخہ بیان کیا کہ اگر تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس واقعے کے اندر، سانحے کے اندر، اس مشکل مصیبت کے اندر حکمت کیا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہاری عقل اتنی کام کرے کہ تمہیں حکمت سمجھ میں آ جائے۔ نہیں حکمت سمجھ میں آئی تو پھر مجھ پر بھروسہ کرو اور صبر کر دو۔ اور اگر کسی انسان کو یہ نسخہ سمجھ میں آ جائے، کل میں نے آپ کی خدمت میں کامیابی حاصل کرنے کے کچھ اصول عرض کیے تھے، اس کے اوپر آج کا یہ اضافہ اور کر لیجئے چند باتوں کا، تو کم سے کم دو دن کے حساب سے جو آپ کی خدمت میں عرض ہونا چاہیے وہ کامل ہوگا۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اور ہماری زندگی کے اندر کامیابی کا ایک بہت بڑا راز ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ چند جملات میں اس کو بیان کروں گا، اور اس کے بعد دو تین مفاہیم اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اس سے پہلے کہ میں یہ چند آرائز بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اور میں جب بھی دین اسلام کے بارے میں گفتگو کریں، چند پوائنٹس کو اپنے ذہن میں خوب اچھے طریقے سے رکھ لیجیے، تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کا یہاں پر آنا، ظاہر یہاں پر وقت دینا، اور وہاں سے جو کچھ بھی آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر رہنا، اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اور نتیجہ نکلنے کے لیے چند پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے عرض کروں گا۔ میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں جہاں کہیں پہلی دفعہ جاؤں وہاں پر پہلے دن ہی پوائنٹس کہہ دیتا ہوں، لیکن کل پتہ نہیں کس وجہ سے میرے ذہن سے وہ پوائنٹس نکل گئے۔ تو اب یہ ہے کہ پہلا دن نہیں تو آخری دن ہی صحیح، دو ہی دن تو تھے، تو اس میں میں دوسرے دن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، بہت تیزی سے عرض کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ وقت اس میں نہ لگ جائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ بلا کسی تمہید اور مقدمے کے، آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں، نہ کہوں آپ کے میں سے بعض کی عمر شاید اتنی نہ رہی ہو، لیکن بہرحال سینکڑوں مجلسیں یقیناً سنی ہوں گی، سینکڑوں میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے 10 اشرے بھی سن لیے تو 100 مجلسیں تو ویسی ہوگی، اور اگر آپ نے زندگی میں چند سالوں میں 10 اشعار سن لیے تو 1000 پہ آپ آرام سے پہنچ جائیں گے. تو آپ ہزاروں مجلس سے آپ میں سے اکثر لوگوں نے سن لی ہوں گی. اچھا فرض فرمائیے اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ ہر مجلس کو ختم کرنے کے بعد ایک صفحے پر اس کا خلاصہ لکھ دیا کرو, صحیح؟ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی مجلس کو ختم کرو اور مجلس کو ختم کرنے کے بعد ایک صفحے میں خلاصہ ہمیں لکھ کے دے دو, پہلی بات تو یہ کہ آپ ایک صفحہ لکھ پائیں گے یا نہیں لکھ پائیں گے یہ دیکھ لیجیے گا. کیوں؟ بہت ساری مجالس آپ کے سامنے سے ایسی گزریں گی جس میں آپ 50 منٹ سنیں گے اور جب آپ سوچیں گے کہ اس کو لکھیں تو آپ کو 15 لائنیں بھی نہیں ملیں گی. تو تھوڑا سا اپنی زندگی میں اس کے اوپر توجہ دیتے رہیے گا کہ آپ کم سے کم علمی طور پر اتنا حاصل کرتے رہے ہوں کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اس سے کیا حاصل کیا آپ نے تو آپ اس کو بیان کر سکیں. پھر ایک اور بات بھی کیجیے گا, دوسرا کام یہ کیجیے گا کہ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو کچھ آپ نے سنا ہے عمل کی بات کتنی نکلی اس میں, پریکٹس کتنے کے اوپر کرنا ہے, تو مثلا فرمائیے 50 منٹ آپ نے کچھ سنا اور 50 منٹ سننے کے بعد آپ سے کوئی یہ کہے کہ عمل کی بات نکالو تو آپ عمل کی بات نکال پائیں گے یا نہیں نکال پائیں گے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, کوشش کر کے دیکھ لیجیے. آپ میں سے بعض لوگ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں بہت سیریس ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک آؤٹ پٹ چاہتے ہیں, ایفیشنسی چاہتے ہیں, پروڈکٹیوٹی چاہتے ہیں. آپ کو ہمیں پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہر چیز کا میکسیمم بینیفٹ نکالو, اس کا آپٹیمائزیشن جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. آپٹیمائزیشن کیسے ہوگا اس کام کا جس میں ابھی آپ مشغول ہیں؟ اس کا آپٹیمائزیشن ایسے ہوگا کہ ہر مجلس کو سننے کے بعد چھوٹا سا اس کا ایک سینوپسس لکھ لیجیے, ایک سمری لکھ لیجیے اور اس کے نیچے ایکشن پوائنٹ بنا کر 2 یا 3 عمل کے نکات لکھ لیجیے. تو بھائی آپ نے ایکشن پوائنٹس کیا نکالے اس سے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا خود بخود آپ کی زندگی میں امپروومنٹ آئے گا, خود بخود آپ بہتری کی طرف چلیں گے. کئی طریقوں سے آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ صرف اتنا سا ایک کام کر لیجیے. اتنا سا ایک چھوٹا نہیں ہے, یہ بھی بڑا کام ہے, لیکن اگر آپ نے کر لیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں تو خدا ایسی جگہوں تک پہنچا دیتا ہے جہاں کرنے والے بھی مل جاتے ہیں, پہنچ جاتی ہے بات کہیں نہ کہیں اور کرنے والے کر لیتے ہیں. تو اس سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ جو بات اچھی ذہن میں آئے اسے کہہ دو, کیونکہ کوئی نہ کوئی اس کا کرنے والا مل جائے گا. تو آپ اپنی زندگی میں اس کام کو کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو مجلس بھی آپ سنیں چھوٹا سا خلاصہ بنا لیجیے اور خلاصہ بنانے کے بعد اس کے ایکشن پوائنٹس نکال لیجیے کہ اس مجلس کی روشنی میں جو کرنے کی بات سمجھ میں آئی وہ کیا تھی. اچھا فرض کر لیجیے کوئی یہ کہ بھائی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, تو میں کہوں گا چلو خلاصہ بھی نہ لکھو ایکشن پوائنٹس لکھو, صرف 2-3 لائنوں میں یہ لکھ لو عمل کی بات کیا پتا چلی, کرنے کی بات کیا پتا چلی. کیوں؟ انسانوں کی تقدیریں علم سے نہیں بدلتی, عمل سے بدلتی. آپ علم کا سمندر بسا لیں اپنے سینے کے اندر, اس سے تقدیر نہیں بدلتی, تقدیر عمل سے بدلتی. وہ جو شاعر مشرق کا شعر بھی ہے نا, عمل سے جنت بھی جہنم بھی. تو پہلا پوائنٹ یہ کر لیجیے اپنی زندگی کے اندر, میں نے ابھی خدمت میں عرض کر لیا, جو بھی مجلس سنیں کوئی نہ کوئی خلاصہ بنا لیجیے. خلاصہ بنانے کا وقت نہیں ہے, چلیے نہ بنائیے, خلاصہ بنائیں اس کا بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں آپ کو ایک اور گر بتاتا ہوں آپ کی خدمت میں, یا آپ میں سے جو لوگ یوگا وغیرہ کرتے ہوں گے یا نہیں کرتے ہوں گے تو یہ یوگا میں یہ گر موجود ہے کہ اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ مجھے اپنی میموری شارپ کرنی ہے تو اس کا گر کیا ہے, اس کا ایک بہت آسان گر ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ رات کو سونے لگیں تو یہ ذہن میں ریپیٹ کر لیجئے کہ صبح سے لے کے رات تک کیا ہوا تھا. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ مجلس کو دہرا لیجئے اور اس کی سمری بنا لیجئے, آپ کی میموری شارپ ہو جائے گی, آپ کا دماغ کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا. اور یہ اگر آپ نے ایکشن پوائنٹس نکالنا شروع کر دیے تو اس سے کیا ہوگا, آپ کی جو اینالیٹیکل صلاحیت ہے وہ بڑھ جائے گی, ایکسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. کیونکہ ایکسٹریکٹ کرنا یہ خود ایک کام ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا پوری ایک کتاب پڑھی اور آپ سے کوئی کہے کہ اچھا بھائی یہ جو کتاب تھی اس میں کیا تھا, اور آپ 2-3 جملوں میں بولتے ہیں کہ بھائی یہ تھا اس میں, اور یہ ایکسٹریکٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کے اندر. تو آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کیجیے گا, درود بھیج دو محمد والے. اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور کام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر آپ کر سکیں بہت اچھا کام. یعنی آپ سے بعض افراد اس بات کی شاید اپنے دل میں آرزو رکھتے ہوں, اس کو آپ اس طرح پورا کر سکتے ہو. کیا آرزو ہو سکتی ہے؟ دیکھیے میں الحمدللہ مولا کے احسان کے صدقے میں ہم لوگ اہل بیت کے مکتب کے شاگرد کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا فخر ہے جو شاید ہم لوگ قابل نہیں ہیں, ہمیں احساس ہے اس کا, اور اس کے اوپر ہم خدا کے جتنے بھی شکر گزار ہوں وہ کم ہے. اور یہ البتہ میں ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہوں کہ اگر ہمیں عزت ملے احترام ملے تو ہمارا نہیں ہے, یہ دین کا ہے, نبی اور آل نبی کا ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ ہمیں پتہ ہے, احساس ہے اس بات کا. تو اللہ کا کرم ہے, پروردگار عالم کا احسان ہے, مولا کی عنایت کہ ہمیں اس مکتب کے اندر شاگردی کا عنوان ملا ہوا ہے. آپ یہ لینا چاہیں گے یا نہیں لینا چاہیں گے؟ آپ کا دل نہیں چاہے گا. دیکھیے بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. کسی کی خواہش ہوتی ہے بھائی میں انجینئر بن جاؤں, کسی کی خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر بن جاؤں, کوئی سوچتا ہے بھائی میں پی ایچ ڈی کر لوں, کوئی کہتا ہے پوسٹ پی ایچ ڈی کر لوں, کوئی کہتا ہے میں آتھر بن جاؤں, پولیٹیشین بن جاؤں, مینیجر بن جاؤں. بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں. بہت ساری خواہشوں نے قبر سے آگے نہیں بڑھنا ہے, یہیں پہ ختم ہو جانا, بلکہ قبر سے بہت پہلے ختم ہو جانا ہے. بہت ساری خواہشوں ہیں. بھائی ایک آدمی دنیا کا سب سے اچھا آرکیٹیکٹ بن گیا, اس نے 200 منزلہ عمارتیں بنا لی. فرض کرو ایسا ایک آدمی جسمانی طور پر مفلوج ہو جائے, کیا رہا؟ 200 منزلہ بنائی, 300 منزلہ بنائی, کچھ بھی نہیں بچا. کچھ آرزوئیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت دور تک چلتی ہیں, ساتھ دیتی ہیں. ان آرزوؤں میں سے ایک آرزو یہ ہوتی ہے. کیا آرزو؟ کاش میں اہل بیت کی شاگردی میں شامل ہوں, کاش ایسا ہو. اچھا وہ کن لوگوں کو اپریشیٹ کرتے تھے, کن لوگوں کی قدر کرتے تھے؟ مثلا ایسے میں آپ کی خدمت میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا آپ کے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیے گا. فرض کر لیجئے مولا کے سامنے ان کے دو چاہنے والے آئے, ایک وہ چاہنے والا ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے, ایک وہ چاہنے والا ہے جو ان کے راویوں کا حافظ ہے, روایتوں کا حافظ ہے. کس کی زیادہ قدر کریں گے ماں؟ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. وہ راویوں روایتوں کو پہچاننے والے کی زیادہ قدر کریں گے. عجیب مقام ہے اس معاملے کے اندر. ایک دفعہ ایک شخص آیا, خدا ان سعادتوں میں ہمیں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک صاحب تشریف لائے, مولا آٹھویں امام کی بارگاہ میں درود بھیجے گا محمد والے. تشریف لائے, جب وہ تشریف لائے تو گویا امام نے ان کی آمد پر غیر معمولی طور پر استقبال کیا, غیر معمولی طور پر استقبال کیا. مثلاً میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا, مثلاً جیسے وہ آئے تو امام نے سب کو کہا کہ کھڑے ہو, یا خود کھڑے ہونے کا ارادہ کیا تو سب کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی ایسا استقبال امام بہت کم کسی کا کرتا ہے. جب وہ جانے لگے تو امام اس کو جاتا ہوا دیکھتے رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ مولا اس میں خاص بات کیا ہے, اس میں خاص بات کیا ہے؟ امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا کہ یہ میرے والد کی روایتوں کا حافظ ہے, یہ نہ حفظ کرتا تو بہت ساری روایتیں ختم ہو جاتی. یہ میرے والد کے کلام کا بچا لینے والا ہے, اگر یہ حفظ نہ کرتا تو بہت سارے میرے والد کا کلام گرچہ امام اپنی زبان سے جاری کر دیتے لیکن وہ جو ان امام کے نام سے منصوبوں کی جاری ہونا تھا وہ نہ ہوتا, اس نے حفظ کیا. اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک طریقہ عرض کر لوں گا جس سے آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں, آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. جب وہ طریقہ کار کیا ہے, پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خواہش تو آئے کہ آپ نے بھی بننا ہے, और अब फिर मैं आपको तरीका अर्ज कर देता हूँ, तो फिर देखिएगा कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, आपको नजब नहीं जाना पड़ेगा, कुंभ नहीं जाना पड़ेगा। बाकी काम हम लोग ऐसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं अच्छा भैया इसको करने के लिए तो मेरिट पे जाना पड़ेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप यहीं पर रहिए जहाँ पे हैं, जो कर रहे हैं वही करते रहिए। सादा सा एक नुस्खा बताऊंगा, इसे कर लीजिए, आप भी उस सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत तेजी से करूंगा। एक दफा इस्लामाबाद में था एक साहब मेरे पास, साहब ने बताया उन्होंने अरबी की एक दुआ पढ़ी, बड़े अच्छे लहजे में, बहुत अच्छे लहजे में। बाद में जब वापस मजलिस के बाद आए मेरे पास, मैंने तारीफ की तो उन्होंने कहा कि मौलाना मैं अहले बैत की रिवायात को और खासकर मौला के खुतबात को रट लेता हूँ। कहने की मेरी बहुत पुरानी आदत थी, मैं सऊदी अरब में था तो मैं मौला के कलाम को रट लेता था, मौला को कलाम को रटता था, और जब मैं अरबों के दरमियान बैठता था तो ये कहे बगैर कि किसका कलाम है मैं वो अरबी बोल देता था। जब मैं वो अरबी बोलता था तो बड़े बड़े अरब हैरान होकर पूछते थे कि भाई इतनी अच्छी अरबी तुम्हें कैसे आई। तो कहेंगे कि मैं बास के सामने कह देता था कि भाई टाइटल वही इस्तेमाल करते थे जो दूसरे मुसलमानों के दरमियान भी मशहूर है, मसलन फला नंबर के खलीफा का कलाम, ताकि कहेंगे कि मैं भी महफूज रहूँ और फिर कोई और मसला भी ना बने। तो कहेंगे मैं इस तरह से किया करता था। फिर एक दिन मैं एक दुआ पढ़ रहा था जो मौला चौथे सरकार की सहीफा की दुआ थी, कहने की मैंने वो दुआ भी रट ली। फिर एक दफा कहीं बैठे हुए थे तो मैंने वो दुआ बोल दी। जब मैंने वो दुआ कही तो वहां पे एक मिस्री बैठा हुआ था, और मिस्री शायद आप लोगों को तजर्बा पता नहीं हुआ या नहीं हुआ मिस्रियों का, मिस्री हमारे इलाके के कुछ खास कौम लोग हैं जो दिमाग के बड़े तेज होते हैं, वो अरबों के वो लोग होते हैं, वो बड़े दिमाग के तेज होते हैं। तो वो तेजी का मतलब है मिजाज की तेजी है, अकल की तेजी नहीं, मिजाज की तेजी। तो वो कहने लगा उस मिस्री के, भाई ये किसका कलाम है। तो अब कहने कि मैं डर गया कि अगर मैं चौथे इमाम का नाम लूँ और कहीं उसने पूछ लिया कि किन के फर्जंद हैं तो मुझे सईद उश्शहदा का नाम लेना पड़ जाएगा, और बाद में अगर कुछ और उसने कुरेद लिया तो मुझे करबला का जिक्र करना पड़ जाएगा, और फिर मामला कहीं से कहीं पहुँच सकता है। तो कहने कि मैंने उसको कह दिया कि ये हजरत अली का कलाम है, ये सोचते हुए कि मौला चौथे इमाम का नाम भी अली है। दोनों इमाम के नाम पे दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले किस्सा मुख्तसर करूँ। बहरहाल कहने की कि मैंने उनको कह दिया, वो चले गए, उन्होंने वो दुआ बहुत पढ़ी और उसके कुछ दिनों के बाद मुझे मिले और कहने कि भाई तुम जो है वो झूठे आदमी, झूठे आदमी हो, और वो अरबी में अगर आपको खुदा नाउज़ुबिल्लाह कोई मजमे के अंदर कह दे कि झूठे आदमी हो तो बहुत बहुत बड़ा मसला है। तो कहने कि मुझे समझ में आ गया कि मामला कुछ ख़राब हो गया है, और ये मिस्री वैसे ही दिमाग का तेज़ होता है, अगर इसने बलवा मचा दिया तो बहुत मामला ख़राब हुआ। तो कहने मैंने उससे हाथ से इशारा किया कि भाई थोड़ा मेरा ख्याल कर लो, मैं बाद में बात कर लूँगा। तो कहने कि मैं काम के बाद उसके पास गया और उससे कहा कि तुमने तो मुझे बेइज्जत कर दिया सबके सामने और इस तरह बोल दिया। तो उसने कहा कि अच्छा ये बताओ ये दुआ तुमने सिखाई थी। हाँ सिखाई। किसकी दुआ है? कहा कि हज़रत अली। कहने अली कौन? तो इन्होंने हसब आदत कोई चौथे का रेफर किया। कहने लगे मैंने कहा था तुम झूठे आदमी हो, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो कहने लगे कि मैं मजबूर हुआ, फिर मैंने बताया कि नहीं हसब अली कौन। तो इन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? इन्होंने उसके सामने कहा कि देखो मेरी ज़िंदगी का मसला था और मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता बाकी मसाइल, इस खातिर मैंने काम किया। तो तुम्हें कैसे पता चला? कहने लगा कि मैंने, मुझे दुआ बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कहने लगा कि मैं ये दुआ सैकड़ों दफ़ा पढ़ी, सोने से पहले भी पढ़ी, बहुत पढ़ी। कहने लगा कि मैं एक रात ये दुआ पढ़ते पढ़ते सो गया तो मैंने देखा कि जैसे मैं एक रास्ते के किनारे पे खड़ा हूँ और दो सवार मेरे सामने आए और दोनों ने अपने चेहरे के ऊपर नकाब लगाए। दोनों नज़दीक आए और एक सवार ने पूछा कि ये जो तुम दुआ पढ़ रहे हो ये किसकी दुआ है? तो उन्होंने कहा तुमने मुझे कहा था हज़रत अली की। तो मैंने कहा कि हज़रत अली। तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ हैं मेरे जद्दे अमजद, लेकिन दुआ इनकी नहीं है, दुआ मेरी, तो मेरी दुआ। तो कहने लगा कि मैंने पूछा फिर आप कौन? फिर उन्होंने अपना तारुफ कर रहा कि मैं अली के बेटे हुसैन का बेटा। अज़ान मोहतरम, हम लोगों की बातों में असर नहीं आएगा, لیکن اہل بیت کے کلام میں بے انتہا اثر. آپ سادہ سا کام کیا کیجئے, روایتوں کی کوئی ایک کتاب لے لیجئے, نیٹ کے اوپر ویب سائٹس بہت ہیں, اوتھینٹک کوئی کتاب لے لیجئے, اوتھینٹک کوئی ویب سائٹ دیکھ لیجئے جس میں اہل بیت کی روایات موجود ہیں. فرض کر لیجئے صرف اتنا کرنے ویکینڈ پر یا چھٹی کے دن بیٹھ کر ان روایتوں میں سے 10-15 روایتیں پڑھ لیں, ایک کوئی روایت نکالیں جس کا آپ کے دل پہ اثر ہوا. کلمات قصار کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, نجم البلاغہ کے آخر میں 400 سے زیادہ کلمات قصار ہیں, چھوٹی چھوٹی دو دو جملے کی نصیحت ہیں, باتیں امام کی, ان کو دیکھ لیجیے. آپ 15-20 پڑھیں, 10-15 پڑھیں, ایک آپ کو ایسی ملے گی جس کا آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہو. یہ شرط ذہن میں رکھیے گا, ایسی نکالیے گا جس کا آپ کے دل پہ اثر ہوتا ہو, اسے لکھ لیجیے. لکھ کر یہ سوچیں کہ آپ کی جیب میں رہے. اس کے بعد کیا کریں, جہاں کہیں بیٹھیں اور آپ کو لگے کہ لوگ سن لیں گے تو جس طرح سے آپ چاہیں کہہ دیجئے میں نے کسی عقل مند کی بات پڑھی ہے, یہ بھی صحیح. کہہ دیجئے میں نے اللہ کے رسول کی نسل میں آنے والے ایک ان کے فرزند کا کلام پڑھا ہے, یہ بھی صحیح. موقع ہو فرما دیجئے اہل بیت کا کلام پڑھا, وہ بھی صحیح. جو مناسب لگے آپ کو بول دیجئے اور وہ جملہ پڑھ دیجئے. ہفتے میں چند جگہوں پر آپ یہ کام کر دیجئے. اچھا اب آپ انصافاً بتائیے گا, بہت مشکل کام ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا تو کیا ہونے والا ہے, ایک تو یہ کہ ہر سال 50 سے زیادہ روایتیں آپ کو پڑھنے بلکہ شاید رٹنے کو مل جائیں گی, حفظ ہو جائیں گی آپ کو. دوسرا یہ ہوگا جو بہت بڑا کام ہوگا, وہ علوم اہل بیت کو پھیلانے میں آپ کا بھی کردار آ جائے گا, آپ کا کردار آ جائے گا. اچھا آپ انصاف سے ایک اور بات بتائیے گا, آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے دنیا کے لیے, یہ بڑا ٹائٹل ہے یا اہل بیت کے راوی بنے یہ بڑا ٹائٹل ہے, کون سا بڑا ٹائٹل ہے؟ ہاں پی ایچ ڈی کرنے والا اہل بیت کی خدمت گزاری بھی کر سکتا ہے, منع نہیں کر رہا ہوں, دونوں کر لیں, یہ بھی برا نہیں, بہت اچھا. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اگر پی ایچ ڈی صرف دنیا کے لیے ہو رہی ہو تو پھر اس سے بہت بڑا کام یہ ہے کہ اہل بیت کا راوی بنے, روایت کو بیان کرنے والا. آپ دونوں کر لیں, دونوں کرنے بہت بہتر ہے. اللہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. ضرور دیجیے گا محمد و آل محمد. دو باتیں میں نے آپ سے کہہ دی کہ میں دوہرا اس لیے رہا ہوں, جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا آپ کے حافظے سے نکل جائے گا, اس لیے میں آپ کو دوہرا کے دے رہا ہوں. پہلی بات یہ کہی کہ جب بھی مجلس سنیں اس کا ایکشن پوائنٹ نکال لیجئے کہ عمل کرنے کی بات کیا تھی. ایکشن پوائنٹ آج کا مل گیا آپ کو؟ ابھی تک ایک تو مل گیا کم از کم, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کیجیے گا, اچھا ایک اور بات بھی عرض کر دوں, اگر کبھی آپ 50 منٹ مجلس سنیں اور عمل کی کوئی بات نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ پھر ایک کام کیجیے گا, میرے جیسے پڑھنے والے کے پاس جا کے کہیے گا کہ مولانا میں نے 50 منٹ آپ کی بات سنی, بڑی کوشش کی کہ ایک عمل کی بات نکل آئے, ابھی تک نہیں نکلی. کچھ ایسا کریں کہ مجھے عمل کی بات ملنا شروع ہو جائے, تو یہ کہہ بھی دیجیے گا تمیز دے طریقے سے, تو پھر آپ کی زندگی میں اور بہتری آئے گی ان شاء اللہ. دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک روایت دے لیجیے, ایک ہفتے تک اپنے پاس رکھیے, جہاں کہیں موقع ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں یا نہ پہچاننے والے ہوں ان کے درمیان بیٹھ جائیے, جس طریقے سے سلیقے سے مناسب لگے اس کو آپ بیان کر دیجئے, انشاءاللہ آپ کا علم بھی بڑھے گا اور ان کی بات کو پھیلانے والوں میں آپ شامل ہو جائیں گے. اور یہ وہ کام ہے کہ جو آپ انشاءاللہ ان کی خدمت کی خاطر انجام دے سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چند جملات وقت کے امام کی مناسبت سے عرض کرنا چاہوں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محترم, چونکہ وقت ظاہر 2 مجالس ہونے کی وجہ سے انتہائی کم ہے, और मुझे सिर्फ अपने दिमाग में सिलेक्शन करना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा इस वक्त के अंदर वो क्या होंगे। तो मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं सिर्फ वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। उसमें से एक पॉइंट ये है, ये बताइएगा अपने जहन में सोचकर कि ये जो वक्त के इमाम की तशरीफ हाजरी नहीं हुई है अभी तक 1150 साल तकरीबन लगभग हो गए, इसमें इंतजार किस बात का है, इंतजार किसका है? कोई दो तीन इम्कानात हो सकते हैं। एक इम्कान ये हो सकता है कि खुदा का निजाम इंतजार कर रहा हो कि मौला के सारे दुश्मन खत्म हो जाएं, फिर मौला तशरीफ लाएंगे। सही है, पॉसिबिलिटीज ले रहा हूं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि खुदा इंतजार कर रहा है कि पहले सारे दुश्मन खत्म हो जाएं, फिर उसके बाद इमाम तशरीफ लाएंगे। आप मुझे बताइएगा ये तफसीर इंतजार की सही होगी या नहीं होगी? तो मैं कह रहा हूं कि ये सही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो बिलाखिर जंगें होनी है, मुकाबले होने हैं। जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो दुनिया के अंदर जुल्म फैला हुआ होगा। इसका मतलब है कोई ये सोच रहा है कि इमाम तशरीफ लाएंगे दुश्मन खत्म हो चुके होंगे, ये बात नहीं है। बस ये इंतजार की कैफियत सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? दुश्मनों के दोस्त बनने का इंतजार नहीं हो रहा है, दुश्मन दुश्मनी करेंगे। इन्हीं हालात में इमाम ने तशरीफ लाना है तो दुश्मनों के दोस्त बनने का इनका इंतजार नहीं हो रहा। बस अगर आप ये सोचें इंतजार इस बात का हो रहा है कि जितने भी इमाम के दुश्मन है वो सब दुश्मनियां तर्क करते हैं, फिर इमाम तशरीफ ला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इंतजार दुश्मनों का नहीं है। अच्छा, अब एक और मसला है, हर दौर में कुछ लोग इतने परहेजगार हैं, इतने परहेजगार हैं जिनकी परहेजगारी को देखकर हमें यह समझ में आता है कि अहले बैत की शागिर्दी कहते किसे, आला पाए का तकवा उनके अंदर है। जो अहले बैत एहतार सलामुल्लाह अलैहि अजमईन की तालीमात से हासिल करके कोई इंसान पहुंच सके, उन्होंने उसी रास्ते के ऊपर कदम रखे, जो कुछ उन्होंने सिखाया उसके ऊपर चलते हुए चले गए, बड़े बड़े मकामात को हासिल किए। हर दौर में ऐसे लोग मौजूद रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे आपकी खिदमत में कोई एक नाम लेना हो, एक ही नाम लेना हो, तो मिसाल के तौर पर कहूँगा जैसे आयतुल्लाह बहजत मरहूम का नाम दुनिया भर में मशहूर हुआ है, जिन्होंने वाकई कमालात हासिल किए, मकामात हासिल किए। अच्छा, कोई ये ना समझे ये एक ही थे, नहीं, इनमें से कुछ मशहूर थे, कुछ गुमनाम थे, बल्कि गुमनाम कहीं ज्यादा थे। 1984 में मैं ईरान गया था पहली दफा तालीम हासिल करने के लिए। 1984 ही के इख्तिताम में कहीं या 1985 के शुरू में एक आयतुल्लाह का इंतकाल हुआ, आयतुल्लाह खानसारी नाम करके हुआ करते थे, वो एक शहर था खानसार नाम करके, उसके रहने वाले थे। इत्तेफाकन मैं पहला मदरसा जिसमें दाखिल हुआ था वो भी वहीं उसी शहर में था, तो मुझे उनका नाम भी याद है, उनकी शख्सियत से भी कुछ याद है। ये इतने अजीब थे, अपने जमाने में इनके इलाके में काफी लोग थे इनके इलाके में और शहर दूसरे शहरों में जो इनकी तकलीफ किया करते थे। तो एक मौके पर कहीं इनका कोई ऑपरेशन होना था, डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आपको हमें बेहोश करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि वो तो सही है, लेकिन जब मैं बेहोश हो जाऊं कोई मुझे जगाना चाहे तो जगा सकेगा? बेहोश होने को तो मैं तैयार हूं, जैसे हर रोज सोता हूं सो जाऊंगा, लेकिन जब मैं सोता हूं तो कोई मुझे जगाए तो मैं जाग सकता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे बेहोश करो और कोई मुझे जगाना चाहे तो क्या जगा सकेगा? उन्होंने कहा नहीं, अगर हमने आपको ऑपरेशन करने के लिए बेहोश किया जब तक दवा का असर बाकी है आप जाग नहीं पाएंगे, कोई जगाए फिर भी नहीं? उन्होंने कहा नहीं, कहने की फिर मैं नहीं सो सकता, फिर मैं बेहोश नहीं हो सकता। उन्होंने कहा क्यों? कहने की कि मैं कुछ लोगों की हिदायत कर पाऊं, अगर मेरी बेहोशी के दौरान उनको कोई दीनी मसाला पेश आ गया और तुम कह रहे हो कि वो मुझे जगाएं तब भी मैं नहीं जागूंगा, तुमकी हिदायत कौन करेगा? फिर खुदा ने मुझे फरीजा दिया। उन्होंने कहा कि फिर क्या आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, खुदा का हुक्म है कि बीमारी का इलाज कराओ, तुम लोग डॉक्टर हो, उनका इलाज करो। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपको अगर बगैर बेहोश किए आपका शिकमचार करें तो आप दर्द से ही दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं बेहोश नहीं हो सकता और तुम्हें ऑपरेशन करने से रोक भी नहीं सकता, अब तुम लोग ऑपरेशन करो और मैं बेहोश नहीं होना चाहूंगा। एहसान मुहतरम जो शाहिदीन थे वो कहते हैं कि आयतुल्लाह सारे वक्त सूरह यासीन पढ़ते थे, जागते जागते ऑपरेशन करवा लिया उन्होंने। तो ऐसे लोग कम नहीं है यहां पे, पाए के लोग बहुत गुजरे हैं। सवाल ये इंतजार किसका है? अगर इंतजार दुश्मनों का है कि वो सही हो जाए तो वो सही नहीं होंगे, इंतजार ऐसे दोस्तों का है ये तो हमेशा से थे, तो इंतजार किसका है? फिर इंतजार न उन दुश्मनों का है न ऐसे दोस्तों का है, फिर कैसे दोस्तों का है? हमारे जैसे दोस्तों का, हमारे जैसे कब सही हो? इंतजार हमारा है, इंतजार आयतुल्लाह उज़्मा खानसारी का नहीं है, इंतजार आयतुल्लाह उज़्मा बहजत का नहीं है, इंतजार दुश्मनों का भी नहीं है, इंतजार दोस्तों का है। कैसे दोस्तों का? हमारे और आपके जैसे दोस्तों का। अच्छा, इनके बारे में क्या इंतजार है? इनके बारे में इंतजार ये है कि ये कब हमारे लिए खिदमत करने वाले बनेंगे। इंतजार बस इतना, कब इनकी प्रायोरिटी औलवियत ये होगी कि उन्होंने दीन की नुसरत करनी। अब मैं समझाने की खातिर, आप लोग सब जानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, समझने वाले हैं, लेकिन एक छोटी सी एक मिसाल अभी खिदमत में अर्ज करूंगा। मिसालों से क्या होता है, बात को कहना आसान हो जाता है। आप लोगों ने ऐसे भी सारे दिन मेहनत की होगी ऑफिस वगैरह में, काम काज के अंदर थके हुए होंगे। हम जैसे लोग तो हम लोग कहते हैं हमारी परवाह नहीं करो, हम लोग बेरोजगार लोग हैं, हम तो घूमते रहेंगे। आप लोग काम काज करके आते हैं तो आप लोग थके हुए होंगे, तो आपको मिसाल दूंगा ताकि काम बहुत आसान हो जाएगा आपका। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले दिया करता हूँ। फर्ज करीजिए मैं कराची में रहता हूँ और मेरे वालिद फर्ज कर लें इस्लामाबाद में रहते हैं, फरूम हो चुके हैं, खुदा उनकी मकामात बुलंद फरमाए इंशाअल्लाह, आप सबकी बातें। फर्ज करें मुझे कराची कॉल करें और ये कहें कि भाई मुझे कराची आना है और मुझे कराची आकर एक यूनिवर्सिटी बनानी है। जैसे ही मैं सुनूं मैं कहूंगा कि भाई बहुत अच्छा है, आप कराची तशरीफ लाएं, मैं अपने घर में एक कमरा आपके लिए तैयार कर देता हूं, कमरा तैयार कर देता हूं। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही फोन रखा एक कमरा तैयार कर दिया, भाई मेरे वालिद आने वाले, वो कमरा मैंने तैयार कर लिया। कुछ दिन गुजर गए, वालिद आए, मैंने फोन किया और कहा कि भाई मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैंने नया बेड सेट डाल दिया है, पर्दे भी नए डाल दिए हैं, कारपेट भी मैं आपके लिए नया लगा दूंगा, आप आए। कहते ठीक, कुछ वक्त और गुजर जाता है, फिर मैं दोबारा कॉल करता हूँ और कहता हूँ भाई मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो कहते हैं मैं आना तो है लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है। और मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए मैंने आपके कमरे में ना, क्योंकि गर्मी आने वाली है, मैंने एसी भी लगा दिया, अब आपका कमरा बिल्कुल तैयार है, आप तशरीफ लाएं, आपको वो सुकून मिलेगा, नाश्ते का भी ख्याल करूंगा, खाने पीने का भी ख्याल करूंगा, कमरे में हर किस्म की सहूलत मैंने जमा कर ली है, बस आप तशरीफ लाइए। उन्होंने कहा मैं आ तो जाऊँगा लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है। आप इंसाफ से ही बताइए, मैंने आपको इंसाफ की आज कई दावतें दे दी। अगर मैं हर कॉल पर उनसे ये कहता रहा कि मैंने घर के कमरे के अंदर आराम की चीजें बढ़ा दी हैं, और वो हर कॉल पर मुझसे ये कहते रहे कि मैं आऊंगा तो सही लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी बनानी है। आप मुझे बताइए कि मैंने अपना काम किया या नहीं किया? मैंने अपना काम पूरा कर दिया या पूरा नहीं किया? एक माना में पूरा कर दिया, क्यों? कमरा तैयार हो, आसाइश की हर चीज वहां फराहम है। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचे तो वो मुझसे ये कहेगा कि ये बताओ कि तुम्हें क्या ये जुमला समझ में नहीं आ रहा कि मैं यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आ रहा हूं। तो मैं पूछूं भाई मुझे क्या करना चाहिए? तो सामने वाला मुझसे कहेगा जो तुम कमरे सजाए जा रहे हो ना इससे वो नहीं आएंगे। तुम्हें क्या करना था ये बताओ, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्या किया? हाँ, अगर मैं फोन करके कहता ना कि बाबा आपने यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया था ना, मैंने उसके लिए इतने लोगों से बात कर ली है, उसकी जमीन देख ली है, उसके चार्टर के लिए बात की है, उसके लिए एक्सपर्ट्स को जमा कर लिया है, इस आदमी के साथ रابطे में हूं, अब आप आइए। फिर बात थी अजीजो, हमारा भी इमाम के लिए कहना अल अजल मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही होता जा रहा है। हम कमरे को सजाए जा रहे हैं और जो इमाम ने करना है उसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। तो हमारे लिए जरूरी क्या होगा ये सोचे इमाम ने क्या करना है, उस पर मेहनत करें। जब उस पर मेहनत करेंगे फिर अपने मौला से कहेंगे कि मौला आप इस काम के लिए तशरीफ ला रहे थे ना, इसको हमने शुरू कर दिया। अच्छा, मैं यहां पे खत्म नहीं करूंगा, मैं चंद मिनट में आपकी खिदमत में ये भी अर्ज करूंगा कि इमाम किस काम के लिए आ रहे हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह पता चल जाए, पहले से भी पता होगा आपने करना क्या है, ताकि फिर आप जब कहें अल अजल उस कहने के पीछे कोई अमल हो जो अपने इमाम के सामने ये साबित कर रहा हो कि ये सिर्फ लफ्ज की दावत नहीं दे रहा है, ये करने के बाद दावत दे रहा है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक काम है, एक जुमले के अंदर बयान हुआ है, अल्लाह के रसूल से लेकर आखिरी इमाम तक सब ने इस जुमले को कहीं ना कहीं जिक्र किया है। सब ने जुमला बहुत सादा सा है, आपने इतना सुना होगा कि जब मैं जुमला बोल रहा हूँ तो मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में उसका तर्जुमा भी आ रहा होगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया यमलाउल अर्ज़ा क़िस्तन व अदला कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा। वो तशरीफ लाएंगे जमीन को अदल व इंसाफ से ऐसे भर देंगे जैसा कि वो ज़ुल्म जौर से भरी हो। बस इमाम तशरीफ लाएंगे तो क्या करेंगे, एक जुमले के अंदर जुल्म को खत्म करेंगे, अदल को दुनिया में फैला देंगे। जुल्म का खात्मा होगा, अदल का फरोग होगा। बड़ी लंबी गुफ्तगू है कि अदल की इतनी अहमियत क्यों है, इसको मैं छोड़ देता हूं वरना इसके अंदर चलेगा तो काफी देर लग जाएगी। इस वक्त फकत इतना ही ले लीजिए, इमाम तशरीफ लाएंगे, जुल्म खत्म करेंगे, अदल को फैला देंगे। अच्छा, मैं और आप कौन है? मैं और आप उनके मुंतजर इंतजार करने वाले, और जो मेरी मिसाल में यूनिवर्सिटी बनना थी, इस हकीकत के अंदर जमीन पे अदल फैलना है। जिस तरह उस मिसाल के अंदर था ना भाई, ये तुमने कमरे तो सजा लिए, ये बताओ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए क्या किया? तो इमाम हमसे एक सवाल करेंगे, तुमने सारे काम किए, ये बताओ मैंने जमीन पर जुल्म को खत्म करना था उसके लिए तुमने क्या किया? अदल को फैलाना था, जुल्म को खत्म करना था, उसके लिए क्या किया? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो क्या भाई, ये तुम्हारी औलवियत है भी या नहीं है, तुम्हारे एजेंडा में शामिल भी है या नहीं है? जमीन पर अदल को फैलाना, जुल्म को खत्म करना तुम्हारी औलवियत में है या नहीं है? अच्छा, अगर किसी की औलवियत में ये ना हो तो क्या होगा? वो सादा सी बात है, उसकी औलवियत में होगा मैं कितना कमाऊंगा, जुल्म से कमाऊं या अदल से कमाऊं? اس کی اولویت میں یہ ہوگا میری زندگی آسانی سے کیسے گزرے گی. ظلم پھیلتا ہے پہلے, عدل خطا ختم ہوتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو امام کا چاہنے والا ہوگا اس کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں ایک پوائنٹ ہوگا, ظلم سے لڑنا ہے, عدل کو پھیلانا ہے. اب آپ سے میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا, آپ امام کے چاہنے والے ہیں ماشاءاللہ, آپ سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ہر روز دعائیں اہل پڑھ رہے ہوں گے, ہر روز اور زیادہ پڑھ رہے ہوں گے, اور چیزیں پڑھ رہے ہوں گے, یا ہفتے ہفتے پڑھ رہے ہوں گے امام کے نام پر دعائیں مصطفیٰ پڑھتے ہوئے شاید, یہ سب کرتے ہوں گے. صرف ایک بات پوچھوں گا, یہ بتاؤ ظلم سے لڑنے کے لیے کیا کیا؟ اچھا یہ وہ ایجنڈا ہے جو مولا امیر المومنین سے لے کر ان کی اولاد طاہرہ میں آخر تک سب نے بیان کیا. مولا کا وہ جملہ ذہن میں رکھیے گا, اونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا, ظالم کے دشمن بن جاؤ مظلوم کے مددگار بن. نیوٹرلزم نہیں ہے, ظالم کے دشمن بن مظلوم کے مددگار بن. اچھا کوئی اگر یہ کرنا چاہتا ہے تو پہلا کام کیا کرے؟ سب سے پہلا کام یہ کرے خود ظلم نہ کرے. سب سے پہلے تو خود ظلم نہ کرے. نمبر دو, دیکھیے میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں, یہ کوئی اور موقع ہوتا نا تو میں شاید ایک گھنٹہ اس کے اوپر لگاتا آپ کی خدمت میں, تفصیل سے بہت ساری چیزیں کہتا. آپ ممکن نہیں کہہ رہے ہوں اتنی سادہ سی بات کی اور کیا تفصیل کرتے, لیکن ابھی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں نہیں کہنا چاہوں گا نہ آپ کا وقت لینا چاہوں گا, لیکن میں آپ کی خدمت میں اسٹیپس جلدی جلدی بول دیتا ہوں. نمبر ایک, ظالم مت بننا. کیوں؟ امام ظالموں سے لڑنے آ رہے ہیں, وہ نہ بننا جس سے لڑنے امام آ رہے ہیں. ظالم نہیں بننا. اچھا ممکن ہے کوئی ظالم نہ بنے لیکن ظالم کا آلہ کار بن جائے, نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. نہ ظالم بننا نہ ظالم کے آلہ کار بننا. پھر دو باتیں رہ گئیں, عادل بننا اور عادل کو فروغ دینے والے بننا. اچھا آپ کہیں اس میں مشکل کام کون سا ہے؟ میں آپ سے کہوں گا جیسے آپ یہ کہیں گے نا میں ظالم کا آلہ کار نہیں بنوں گا, مشکل شروع ہو گئی. ظالم نہ بننا آسان ہے, البتہ فی زمانہ وہ بھی بہت مشکل ہو گیا. ظالم نہ بننا آسان ہے, ظالم کا آلہ کار نہ بننا بس یہاں سے مشکل شروع ہو گئی. تیسری کیٹیگری کیا تھی؟ عادل بنو. اب تو سمجھنے کے پاؤں کے نیچے کانٹے آ گئے. اور عدل کو پھیلانے والے بنو تو یہ سمجھ دو سرے دار, اب تو گردن لٹک گئی. یہ چار اسٹیجز ہو گئے. نمبر ایک, ظالم نہ بنو. میں نے کہا یہ نسبتاً آسان ہے, فی زمانہ یہ بھی کافی مشکل ہو گیا. ظالم نہ بنو. کیوں بھائی؟ سادہ سی بات ہے, اگر کوئی اپنے گھر میں ظالم بنا ہوا ہے ظالم تو ہو گیا نا. امام اپنے لشکر میں ظالم کو قبول کر لیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. اگر آپ نے آپ کے اور میری زندگی میں ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے, وہ کیا ہے؟ امام تشریف لائیں گے, میں ان کے لشکر میں بنوں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ یہ سمجھنے کی ہم لوگوں کا پرائم ٹاسک ہے, ہماری لائف کا جو بہت بڑا ایک آبجیکٹیو ہے اس وقت فی زمانہ وہ یہی ہے. امام تشریف لائیں گے, ایک لشکر ہوگا جو ان کی نصرت کرے گا, ہم اس لشکر میں ہیں یا ہم اس لشکر میں نہیں ہیں. جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں نا امام کی تشریف آوری کی نشانیاں کیا ہیں, کب امام تشریف لائیں گے, میں ان سے کہتا ہوں یہ چھوڑ دو, گرچہ بہت اہم ہے لیکن ابھی ذرا سا رک جاؤ. فرض کرو کل تشریف لائے اور تم لشکر میں نہیں ہوئے, کیا ملا؟ کیا ملا بھائی؟ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے وہ کب تشریف لائیں گے, امپورٹنٹ یہ ہے میں ان کا اہل کب بنوں گا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اب آپ کیا کریں؟ سادہ سا ایک کام کر لیجیے. دیکھیے آپ جو کچھ بھی ہیں میں آپ کو نہیں جانوں گا, میں دو دن میں آپ کو کہاں سے جان سکتا ہوں؟ کسی کے ساتھ انسان سالوں وقت گزار دیتا ہے اس کو بھی نہیں جان پاتا ہے, تو دو دن میں آپ کو کہاں سے جانوں گا؟ جو کچھ بھی آپ ہیں آج کے دن, کل رات, کبھی بھی, کسی بھی موقع پر اپنے آپ سے پوچھئے گا میرا جیسا آدمی امام کے لشکر میں جائے گا؟ بس اتنا سا ایک سوال کی دے گا اپنے آپ سے پوچھئے, کہ بھئی آپ تو اپنے آپ کو جانتے ہیں نا 100%, اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیجئے گا. انسان دوسروں کو دھوکہ دے کچھ کر کے یا کہہ کے کہ تو چلو شاید چل جائے, یہ بھی نہیں چلے گا. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے. اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, جو کچھ بھی میں ہوں اور میں جانتا ہوں میں کون ہوں, میں لشکر میں جانے والا ہوں, اہلیت ہے میرے اندر, طریقہ کار کیا ہوگا, ظلم نہ کرو. جو ابھی چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا, یہ ظلم ہے, چھوڑو. چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی تک اپنے آپ سے پوچھو یہ عدل ہے یا ظلم ہے. ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, بس آپ کی ذہنوں کو آخر پر جانے کے لیے, مجھے کیا کرنا ہے, دیکھیے آپ نے صرف دو گھنٹے آپ کے سامنے بات کرنی ہے نا, کل بھی بات کی تھی, ابھی بھی بات کروں, اس کے بعد تو ختم ہوتا ہے اس وقت کے لیے کم از کم. تو مجھے آپ کو کچھ ایسے جملے دینے ہیں جو آپ کے دماغ میں رہ جائیں, ایسے جملے دینے. دیکھیے ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں, کاش یہ آپ کے اور میرے ذہن میں رہ جائے, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ کی اور میری زندگی تبدیل ہے. چھوٹا سا ایک جملہ دوں گا, کاش یہ رہ جائے میرے بھی ذہن میں آپ کے ذہن میں. وہ کیا ہے, ہر کام کرنے سے پہلے, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, ہر کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا. جملہ آج کرنے سے پہلے میں آپ سے درود بھیجواتا ہوں تاکہ اس کی برکت سے اس کا اثر ہو جائے. درود بھیجے گا سے لے کے بڑے تک. چھوٹا سا کام کیا ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرنے والا ہوں, بہت بڑی ڈیلنگ, پھر بڑا کام ہو گیا. چھوٹے کام سے لے کے بڑے کام تک اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھتا رہا ہوں, اس کام سے امام خوش ہوں گے؟ بس اتنا سا سوال اپنے آپ سے پوچھتے رہو, اس کام سے جو میں کرنے والا ہوں امام خوش ہوں گے؟ مثلاً میں ٹی وی کے اوپر, ٹی وی پہ میرے سامنے ہے یا میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, میں لیپ ٹاپ پہ کچھ دیکھنے والا ہوں, اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں, یہ جو میں دیکھوں گا سے امام خوش ہوں گے؟ کوئی بھی کام کر رہے ہوں, اچھا مجھے بتائیے گا آپ کو ایسا کام کر سکتے ہیں جو امام سے چھپا ہوا ہو؟ نہیں کر پائیں گے نا. جس کو خدا نے حجت بنایا ہے اس کو علم دیا ہوگا یا نہیں دیا ہوگا؟ اگر خدا ہادی بنا کے بھیجے گا تو جس قوم پہ ہادی بنایا ہے اس کے بارے میں علم تو دے گا کہ بھئی یہ قوم کر کیا رہی ہے. تو آپ کے اور میرے ہر عمل کو جانتے ہوں گے نا وہ. آپ اپنے آپ سے ایک سوال کر لیجئے, جب بھی کوئی کام کرنے لگے, میں آپ کر رہا ہوں چھوٹے سے لے کے بڑے تک, میں یہ انگوٹھی پہننے والا ہوں, اپنے آپ سے پوچھوں یہ میں پہن لوں امام خوش ہوں گے؟ جو بھی کام کر رہا ہوں, اگر آپ کو لگے کہ امام خوش نہیں ہوں گے, کی پوائنٹ یہاں پر, چھوڑ دو. بس اگر آپ نے اپنی زندگی میں یہ پوائنٹ لے لیا کہ جیسے آپ کو لگے جو میں کام کرنے والا ہوں اس سے امام خوش نہیں ہوں گے, اگر آپ نے یہ کام لے لیا, خود بخود آپ کی زندگی حجت خدا کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے, ان کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائے. اچھا یہ ساری بڑی چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے, چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی تھوڑی بار صرف ایک بات پوچھ لو, اس سے ہم خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے کرو. اگر آپ کو, اگر آپ یہ کہنا مجھے ڈاؤٹ ہے امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو میں کہوں گا بہتر ہے نہ کرو, لیکن چلو کرو. لیکن اگر کسی کام کے بارے میں یقین ہے امام خوش نہیں ہوں گے, اپنے اوپر رحم کرو, یہ مت کرنا. کیوں؟ اب دنیا کی بدبختی اس میں آنے والی ہے. کیوں؟ حجت خدا کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں مل سکتی, کوئی کامیابی نہیں مل سکتی. ہم سب کو معلوم ہے اللہ کی حجت ہے, اللہ کے نمائندے ہیں زمین کے اوپر, خدا کی برکتیں ان کے ذریعے جاری ہو رہی ہیں. ان کے قلب مقدس کو ناراض کر کے کچھ ملے گا؟ نہیں مل سکتا. اصولی طور پر طے ہے کہ نہیں مل سکتا. کاش خدا ہمیں اس کو پر یقین کرنے کی سعادت نصیب فرما دے انشاءاللہ. عزیزان محترم، میں دو دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، اگر ایک دس دن بھی آپ کی خدمت میں بولوں، ایک جملہ یہ کافی ہے. ایک جملہ لکھ دے بس. وہ کیا ہوا؟ کوئی بھی کام کرنے لگے اس میں کوئی ای میل بھی شامل ہے. مثلا میں نے کسی کو ای میل لکھا ہے، میں بھیجنے والا ہوں، مجھے ڈر ہے اس ای میل کا سامنے والے پہ کیا اثر ہونے والا ہے. اپنے آپ سے پوچھوں کہ جو میں بھیج رہا ہوں امام خوش ہوں گے؟ بھیج دوں نہیں بھیج دوں؟ کچھ چینج کر لوں کیا امام کی خوشی کی خاطر؟ کسی سے کوئی بات کہنے والا ہوں، اپنے آپ سے پوچھوں جو کہوں گا اس سے امام خوش ہوں گے؟ عزیزان محترم، کاش اس طرح ہم دنیا کو دیکھنا شروع کر دیں تو زندگی کچھ اور ہے، اور آپ اور میں ان کے راستے پر بہت دیر سے چلیں گے. اور میں اپنی زندگی کے لیے سوچتا ہوں، جو چند اہم باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ معرفت امام یہی ہے. کیا ہے معرفت امام؟ میں عرض کرتا ہوں اس کو معمول اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے، امام کی خوشی اور ناخوشی کو پہچاننا. یہ پہچانو کس چیز سے امام خوش ہیں، کس چیز سے امام ناخوش ہیں. یہ معرفت ہے. جو خوش ہیں جس سے کر لو. چلیے اب دیکھیے، اب زندگی کا ایجنڈا، ایجنڈا سوچتے ہیں زندگی کا. ہر روز 24 گھنٹے کے اندر ایک کام کو ایسا کرو جو صرف امام کا دل خوش کرنے کے لیے. 24 گھنٹے میں ایک کام ایسا کریں کسی کی خوشی کے لیے نہیں، کسی کی خوشی کے لیے وقت امام کی خوشی. اگر آپ اور میں یہی کرتے رہے، آپ ذرا تصور کی طرح میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی 24 گھنٹے میں ہر روز ایک امام کی ذریعے کو ہاتھ لگاؤ، سعادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے سعادت. اب میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان 24 گھنٹے میں ایک دفعہ امام کے دل کو خوش کر لے. اچھا، جب یہ امام کے دل کو خوش کرے گا تو امام دعا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کچھ نہ کرے نا، اور اتنا ہی ہو کہ میرا اور آپ کا کوئی عمل وقت کے امام کے دل کو خوش کر گیا. 24 گھنٹے تو چھوڑو، ہماری زندگیوں کی سعادت کے لیے کافی ہے. پریشان مطلب موقع کو کیوں جانے دیں؟ زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب اختتام پہ پہنچ جائے. کبھی کبھی خوش کرنے اچھا ممکن ہے آپ کے بھائی میں خوش کرنے کے لیے کیا کروں؟ بعض اوقات خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہوتا. میں بعض اوقات یہ کام کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. امام کا دل خوش ہوں، اٹھاتا ہوں، ایک فون کرتا ہوں اپنی والدہ کو، ان سے بات کر دیتا ہوں. امام خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یہ کہوں. مثلا میرے ذہن میں اچانک، اب میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں، ایسے آپ اپنے اوپر رکھیے، آپ کو اچانک خیال آیا کہ بھائی فلاں آدمی نے مجھ سے کسی مدد کے لیے کہا تھا جو میں کر سکتا ہوں، تھوڑا سا وقت لگاؤں ہو جائے گا، امام کی خوشی کی خاطر کر دیں. بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، بہت دیر بھی نہیں لگے گی. آپ اپنا اصول یہ بنا لیں، بھائی دیکھیے میں نے تو آپ سے 24 گھنٹے کہا، ہفتے میں ایک دفعہ بھی کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں. 24 گھنٹے آپ کو زیادہ مشکل لگے. بھائی مثال کے طور پہ آپ نے کیا کیا، جمعے کا دن رکھ لیا، اسکیل کیلنڈر میں جمعے کے دن مارک کر لیے، سارے جمعے کے دن مارک کر لیے، لائن لگا کے، کیا یہ دن ہے امام کا دل خوش کرنے کا دن. ہر جمعے کو ایسا کام کروں گا جس سے امام کا دل خوش ہو جائے. صحیح ہے غلط ہے؟ ایکشن پوائنٹ مل گیا آپ کو، ایک اور ایکشن پوائنٹ مل گیا نا. عزیزان محترم، زندگی بہت مختصر ہے. چھوٹے چھوٹے مستقل قدم لے کر ہم حجت خدا سے نزدیک ہو سکتے ہیں. छोटे छोटे कदम। अगर मैं आपसे कहूंगा बड़े बड़े छलांगे मारे, नहीं मार पाएंगे, ना मैं पढ़ू ना आप पढ़ू, क्या करें, छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन क्या हो, मुस्तकिल मिजाजी से, परसिस्टेंस, मुसलसल मुसलसल करो। अगर हम दूर भी रह गए ना, तो न खुदा के सामने कह सकेंगे खुदा तेरी हुज्जत की सब बढ़ रहे, सुस्त बढ़े लेकिन बढ़ रहे, तो बढ़ते रहे, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करते रहे, उनका दिल खुश करने के। अच्छा कम से कम इतना ही सोच के खुश करने, वो क्या भाई, नहीं मालूम कौन कौन उनके दिल को नाराज कर रहा है, कोई तो हो जो उस मजनू के दिल को भी खुश करे, उनके दिल पे नहीं मालूम कितने सदमे बीतते होंगे, हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, ना हमने उनकी मोहब्बतों को पहचाना है ना उनके खाब को पहचाना, हमने कहां पहचाना, तो हम इतना सही कर लें कि उनके दिल को, जिसको सब दुखी दे रहे हैं, दुखी दे रहे हैं, हम खुशी दे, थोड़ी सी खुशी। और अगर आप इसकी गहराई में जाएं और खुदा से कहें कि खुदाया मैंने तेरी हुज्जत के दिल को खुश नहीं किया है, बस मैंने औलाद फातिमा के दिल को खुश किया है, अल्लाह नबी की साहिबजादी की शान इतनी अजीब है, मैंने पता नहीं कितनी दफा आजमाया है, बीबी की फजीलत में भी रिवायत पढ़ो तो लोगों को आंसू आते हैं, नहीं मालूम क्या शान क्या मकाम है। अजीजो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कुछ वो लोग हैं जो इस मुकद्दस खानदान की नस्ल का हिस्सा हैं, वो लोग जो इस नस्ल का हिस्सा ना भी हों उनको एक फख्र है, वो ये कि वो अल्लाह के नबी की साहिबजादी का एहतराम करने वालों में से, एहतराम करने वालों में से, अल्लाह ने अजीब मकाम रखा है। अल्लाह के रसूल के पास कोई शख्स आया, अजीजों बस चंद मिनट की जहमत के दूंगा आपको, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि अरे अल्लाह के रसूल हमने आपसे कुछ चीजें ऐसी देखी हैं सैयदा ताहिरा के मामले में जो हमने दुनिया में किसी और के बारे में नहीं देखा। कहने लगा है अल्लाह के रसूल हमने देखा है कि जब वो तशरीफ लाती हैं तो आप अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, आप अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल हमने देखा है कि जब आप उनको बिठाने लगते हैं तो अपनी जगह पे बिठाते हैं। अल्लाह के रसूल हमने देखा है कि जब आप शहर से बाहर जाने लगते हैं तो हमेशा फातिमा से अलविदा करके जाते हैं, और जब आप शहर में आते हैं तो सबसे पहले उनके घर में जाते हैं। अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? और अजीब रिवायात हैं जाने मोहतरम, अल्लाह के रसूल ने एक अजीब रिवायत इरशाद फरमाई, उस रिवायत में फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि फातिमा कौन है, फरमाया हिया सिर्रुम मिन असरारिल्लाह तआला, फातिमा अल्लाह के राजों में से एक राज है। बीबी की फजीलतों को बयान किया, मैं कहूंगा खुदाया तूने सैयदा की जात को तो राज बनाया ही था, तूने इतना बड़ा राज बना दिया कि उनकी कब्र को भी मख्फी कर दिया, कब्र मुताहर का निशान भी मख्फी हो गया, उनके राज इतने अजीब राज थे कि ना उनकी खुशी हमारे सामने जाहिर हुई ना उनके गम हमारे सामने जाहिर हुए, اپنے غموں کے لیے فرمایا کہ جو غم مجھ پر ٹوٹے اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چننا چور ہو جاتے، اگر دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ ایسے نہیں معلوم یہ کیا مسائل تھے، لیکن آئی جو بڑی عجیب روایت ہے، بس ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑی عجیب روایت ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں کراچی میں، آیت اللہ بہودینی نام کرتے ہیں، ایرانی عالم ہیں، آیت اللہ ہے۔ ایک موقع پر بی بی کے مصائب میں ایک روایت پڑھی، وہ روایت میں نے سنی اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ آپ نے یہ روایت مجلس میں پڑھی ہے، کیا اجازت دے گی کہ یہ روایت میں مومنوں کے سامنے دہرا دیا کرو؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں آپ کا نام ذکر کر دیا کروں کہ ان سے یہ روایت سنی؟ کہا یہ بھی اجازت، میں اوتھینٹک کر کے آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو بڑی عجیب روایت ہے، فرمایا جب گھر پہ حملہ کرنے والے گھر میں گھسے، سیدہ کے روکنے پر بھی نہ رکے اور بی بی کی ساتھ پر حملہ کر دیا، تو ان میں سے ایک لعین نے تماشا مارا۔ آیت اللہ نے بڑی عجیب روایت پڑھی، کہا ایک طرف سے اس نے تماشا مارا، دوسری طرف سے سیدہ کا رخسار دیوار سے ٹکرایا۔ اور آیت اللہ کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، استاد فاطمی نیا علم اخلاق کے درس دیتے ہیں، علم عرفان کے درس دیتے ہیں، استاد فاطمی نیا حیات ہیں، بڑے محسن۔ ایک روایت انہوں نے بیان فرمائی، میں نے دوستوں سے پوچھا کہ بھائی تم نے استاد فاطمی نیا سے روایت سنی؟ انہوں نے کہا ہم نے سنی۔ دو تین افراد سے تصدیق کروائی کہ بھائی وہ ہیں اور انہوں نے کہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ کہا جب بی بی پہ اوپر حملہ ہوا تو جو پہلی ندا بی بی نے دی وہ فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ گویا بی بی نے صدیوں کا راستہ طے کیا اور دیکھ لیا کہ میری اولاد میں ایک فرزند آئے گا جو ان تمام ظلموں کا بدلہ لے لے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، جنہوں نے سیدہ پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، جنہوں نے اولاد رسول خدا پر تمام تر علم اور دانستہ، ان کی اولاد طاہرہ پر ظلم کیا خدا، انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار، پرچم عدل کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، دنیا کے تمام انسانوں کو اہل بیت کی معرفت نصیب فرما، اس معرفت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا، جو ہمارے مرحومین ہیں، بالاخص ہمارے دوست کے جو کل دنیا سے رخصت ہوا، خدایا اس کے تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، اس کی نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کی سعادت نصیب فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، جو واسطہ محمد والے محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص، تمام مرحومین کے بالاخص مرحوم مد نظر کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔